بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اس وقت معمول بھی ہے چار تسبیحات کا. سب سے پہلے تسبیح لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ وزنی کلمہ ہے. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور اس میں موجود پہاڑ, ساری چیزیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے. یہ اتنا اونچا کلمہ ہے, اتنا اونچا ذکر ہے جس کے بار بار پڑھنے کا خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. فرمایا کہ ایمان بھی ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے. ہم اپنے کپڑے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں, کپڑے کو دھوتے ہیں, اس کو استری کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, پھر پہنتے ہیں, بار بار کپڑا پرانا ہوتا ہے پھر دھو کر ہم اس کو نیا کر لیتے ہیں, استری کرتے ہیں, تو انسان کا دل اور اس کا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. اس کو لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ساتھ اس کو ایمان کی تجدید کر لیا کرے. یہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور لا الہ الا اللہ کے سب سے زیادہ وزنی ہونے اور سب سے زیادہ فضیلت والا ہونے کا بھی بیان فرمایا. یہ اتنا اونچا کلمہ ہے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. جب بھی ہم ذکر کریں تو ہمارے ذکر میں زبان کے ساتھ ہمارا دل بھی شامل ہونا چاہیے, پورے دھیان کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اگر ہم ذکر کریں گے تو تھوڑا سا ذکر بھی بہت زیادہ نافع ہو جائے. پہلے زمانے میں جو بزرگان دین تھے, اہل اللہ, سلف صالحین, بڑی بڑی مقدار میں اللہ کا ذکر کیا کرتے. ایک معمول تھا 125,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا یا 125,000 لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ کرنا. آج کل انسانوں کی قوتیں ویسی نہیں رہیں, دماغ ویسے توانا نہیں, تو ہمارے بزرگوں نے اس میں ہمارے لیے آسان نسخہ تجویز کیا, سہل کر دیا معاملہ. لیکن اگر اسی تھوڑی سی مقدار کو ہم توجہ کے ساتھ کریں گے تو فائدہ وہی ہوگا جو 125,000 والا ہوتا تھا. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل عقلی بھی ہے, سائنسی بھی ہے, ہر طرح کی دلیلیں ہیں. ان بزرگوں کے زمانے میں جو سفر جسمانی طور پر 2-2 مہینے میں طے ہوتا تھا, ابھی 1 مہینے میں طے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ظاہری سفر جسم کا اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ اس زمانے میں جو 2 مہینوں میں سفر طے ہوتا تھا ابھی 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا. اسی طرح ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے روحانیت میں بھی, طریق میں بھی, جو سفر پہلے سال ہا سال میں طے ہوتے تھے اب وہ گھنٹوں میں طے ہو جاتے. پہلے لوگوں کی قوتیں, طاقتیں, اعضاء میں مضبوطی بہت زیادہ تھی. وہ اگر 50,000 مرتبہ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں ہوتا تھا. اور 50,000-1,25,000 اس کے قریب جا کر ان کو مجاہدہ شروع ہوتا. اور ابھی تو 100 کی تسبیح 100 مرتبہ پڑا تو مجاہدہ فوراً شروع ہو جاتا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہے وہ بقدر مجاہدہ ہے. پہلے زمانے میں مجاہدہ دیر سے ہوتا تھا، یعنی مشقت، اپنے نفس کے خلاف وہ جو جہاد، جو کشمکش ہے، وہ ذرا دیر سے شروع ہوتی، دونوں لڑتے رہتے تھے، مجاہدہ شروع ہوتا تھا. اور ابھی کیا ہے، اب قوتوں کی کمزوری کی وجہ سے بہت جلد شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو مجاہدے پر جس نفع کا، اپنی معیت کا، اپنے ساتھ کا، اپنی نسبت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اس کو تھوڑی سی مقدار پر فوراً عطا فرما دیتے. تو جس طرح ظاہری سفر، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں، تو اس زمانے کے سالوں کے مجاہدے کا سفر آج کل دنوں میں طے ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے تدبر کے ساتھ اس کلمے کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ذکر کریں، بہت زیادہ اپنے دماغ پر بوجھ نہیں ہم ڈالیں. اس سے بھی منع کیا، ورنہ اس تھوڑی مقدار میں بھی ہم کیا ہو جائیں گے، سر گھومنا شروع ہو جائے گا. بس اس کا سرسری مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی آدمی نے 100 مرتبہ اللہ کا نام اس انداز سے لیا، اس مراقبے کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، یہ مراقبہ اور دھیان تو خود قرآن و سنت میں اس کی تعلیم دی گئی کہ سوچ کے ساتھ ایسا کرو، عبادت کریں گویا اللہ تعالی کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ دھیان قائم کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اس دھیان سے اس عبادت کی کیفیت، اس کی خشوع و خضوع میں فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح ذکر اللہ میں بھی اگر اس دھیان کے ساتھ 100 مرتبہ اللہ کا نام لیا جائے گا تو اس پر جو نفع مرتب ہوگا وہ 125,000 والا ہوگا. وہ دھیان یہ ہے کہ جب میں اللہ کہتا ہوں، میرے جسم کا رواں رواں، ایک ایک عضو، ارد گرد کے در و دیوار، جمادات، نباتات، حیوانات، چرند پرند، یہ ساری کائنات میرے ساتھ مل کر اللہ کہہ رہی. یہ ایک مفروضہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہ درخت بھی تسبیح پڑھتے ہیں، پرندے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، پتھر بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھ، ہاں جو جس کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں حق تعالی جل شانو کی، اللہ تعالی خود فرماتے ہیں یہ جو زبانیں بول رہے ہیں یہ دراصل ہماری تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور ایک بات اور عرض کر دوں یہاں نقطے کی، ہم ان کی تسبیح کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور ان کی تسبیح کو سننے کی تاب بھی نہیں لا سکتے. اب تصور کریں، گھر میں ہیں، اکیلے ہیں، رات کو تہجد کے ٹائم دیوار سے یا گھر کے پنکھے سے آواز آ گئی، لا الہ الا اللہ، تو آپ پوری فیملی کے ساتھ باہر ہوں گے دروازے سے، ایسی ہے نا، برداشت نہیں کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں غیبی پردے میں رکھی ہیں انہی میں ہمارے لیے خیر ہے، انہی میں خیر ہے. ہم اس سے آگے نہ ہم برداشت نہیں کر سکے. تنہائی میں بندہ سفر کر رہا ہو، درخت سے آواز آ جائے لا الہ الا اللہ، بتاؤ کوئی، یہ ڈراؤنی آواز ہے؟ یہ تو محبوب باغ کا کلمہ ہے، سب سے اونچا فضیلت والا کلمہ. ایک عاشق کو، ایک محب کو خوش ہو جانا چاہیے، اچھا میں بھی اللہ کو چاہنے والا پانے والا، درخت بھی اللہ کی فریاد کر رہا تو خوش ہو جانا چاہیے. پھر انسان کی فطری کمزوری کیا، درخت کی آواز کو سن کر وہیں ٹھہر جائیں گے، چلو ہم دونوں مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، انسان کے اندر کیا پیدا ہو جائے گی، طبعی طبعی طور پر گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، اور طبعی خوف اور طبعی گھبراہٹ یہ کمالات کے منافی نہیں ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا تو فوراً بھاگے. اللہ تعالیٰ نے خوف فرمایا کہ آپ کدھر بھاگ رہے ہیں، لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں. اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر جنہوں نے مصر سے القدس تک کا فلسطین کا سفر تنے تنہا پہاڑوں میں صحراؤں میں اکیلے کیا، اکیلے پیدل آئے، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، اور پھر واپسی پر اپنی اہلیہ کو لے کر اکیلے گئے. یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے تنے تنہا پہاڑوں میں، خشک پہاڑ، کہیں دریا، کہیں پہاڑ، کہیں صحرا، کہیں پورا جنگل ہے سارا. تو اتنے تو بہادر اور اللہ کے پیغمبر اور کلیم اللہ، لیکن یہ ایک طبعی چیز، طبیعت یہ کمالات کے منافی نہیں. تمہیں عرض کر رہا تھا، اگر ہم اس دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ہمیں تھوڑی مقدار میں نفع بہت زیادہ ہو جائے. جدید میڈیکل لائن میں یہ جو گولی چھوٹی سی اینٹی بائیوٹک بنائی جاتی ہے نا، چھوٹی سی ٹیبلٹ، اگر اس کو ہم کہیں کہ ہم ٹیبلٹ نہیں کھانا چاہتے، اس کی اصل جو درخت، جو جڑی بوٹیاں ہیں، تو پھر ایک پورا ٹریکٹر ٹرالی بھر کے آئے گا جڑی بوٹیوں کا، وہ کھانا پڑے گا، ان ساری جن سے وہ نکال کر اس کا ست بنا کر چھوٹی سی دوا میں اس کو بدل دیا گیا. تو منو ٹنو ان جڑی بوٹیاں ان درختوں سے چھوٹی سی دوا بن گئی. سفر اتنے طویل بہت مختصر ہو گئے، اور یہ ایسا ریموٹ کنٹرول سسٹم آیا کہ ایک بٹن کو آن کرنے سے ساری چیزیں خود بخود آن ہو جاتی ہیں، بند کرنے سے سب آف ہو جاتی. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانیت میں بھی یہ ساری چیزیں مختصر کر دی، ریموٹ کنٹرول، بس ایک بٹن ہے، یعنی ایک دل ہے، اس کو اگر ہم صحیح کر لیں باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، آٹومیٹک انسٹال ہو جائیں. انسٹال کا لفظ آپ ذات کو زیادہ اچھا لگا، کیونکہ یہ بار بار ہم سنتے رہتے، کمپیوٹر انسٹال کر رہے ہیں جی، اے سی انسٹال ہو رہا ہے، فلاں انسٹال ہو رہا ہے. دل کو اگر ہم، یعنی اگر ہم اپنے قلب کی اصلاح کر لیں، اس پہ توجہ دے دیں، دل صحیح معنی میں دل بن جائے، تو پھر باقی اعضاء خود بخود کیا ہو جائیں گے، وہ صحیح ہو جائیں. آنکھ بھی صحیح، زبان بھی صحیح، ہاتھ بھی صحیح، چلنا پھرنا بھی صحیح، پھر نمازیں بھی صحیح، پھر معاملات، معاشرہ، سب چیزیں کیا ہو جائیں گی، درست ہو جائیں گی. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں آپ کی سب سے اونچی شان تو شان رسالت ہے، شان پیغمبری ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے کمالات انسانی ہیں، ان کمالات میں بھی آپ سے بڑھ کر اس دھرتی میں آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو کمالات میں آپ سے بڑھ کر. آپ نفسیات میں سب سے بڑے ماہر نفسیات تاریخ انسانیت کے، طب میں اگر سپہ سالاری میں دیکھیں تو سپہ سالار اعظم سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدت اور ایمان سے بڑھ کر دشمنوں نے بھی اس بات کی گواہی دی، دشمنوں نے بھی، کہ آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کمانڈر ان چیف اس دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا. ہر خوبی میں آپ یکتا تھے، ہر کمال میں آپ بے مثل تھے. بس ایک بات کہہ دوں پھر آگے چلتا. حق تعالی جل شانہ بھی بڑے عجیب عجیب کلام ہے ان کی، انا سمعنا قرآنا عجبا، جنوں نے کیا کہا تھا جی؟ جب جنات گھومتے گھومتے یمن سے چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو بعد میں کیا کہنے لگے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا. ارے بھائی ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا. عجیب ہے. عجیب وہاں بولتے ہیں جہاں لفظ کچھ نہیں ہوتے, بس یہی لفظ بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس حیرت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں. بھائی بڑی عجیب چیز ہے, کیا بتائیں آپ کو, کس طرح سمجھائیں. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. قرآن کا آگے کام بھی بتا دے. اسی لیے قرآن کے بارے میں فرمائے گا لا تنقضی عجائب, اس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ تعالی نے جو چاند کا ذکر فرمایا قرآن میں تو فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, بڑی اونچی شان والی برکتوں والی ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجن, اس میں اللہ نے کیا بنایا؟ سراج, سورج بنایا. دوسری جگہ فرمایا سراجا وہاجا, چمکتا ہوا دمکتا ہوا سورج بنایا. ایک سورج پورے عالم کو روشن کر رہا ہے, ہے نا جی؟ ابھی بہت بڑا مشرقی جہان روشن ہو چکا ہے, ہماری طرح روشنی بڑھ رہی ہے, اور 24 گھنٹے میں پورے کرہ ارض کو روشنی سے بھر دے گا. سراجا وہاجا, چاند کو فرمایا قمرم منیرا, روشنی دینے والا, نور سے بھر دینے والا چاند بنایا, چمکتا ہوا سورج بنایا. چاند کو قمرم منیرا فرمایا, سورج کو سراجم و حاجا فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالی نے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرا فرمایا. چاند بھی ہیں سورج بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جی چاند بھی ہیں سورج بھی ہیں. سورج کی طرح آپ خود بخود روشنی کا منبع بھی ہیں, اور چاند کی طرح سورج سے لے کر روشنی کو پھیلانے والے بھی ہیں. پھر چاند اور سورج کا کام, ان کے وقت اور ٹائم مختلف ہیں. سورج دن دن کو روشن کرتا ہے, رات کو معذرت کر لیتا ہے. چاند رات کو روشنی کرتا ہے, دن کو ظاہر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرمایا کہ سراجم منیرا ہیں, آپ دن کو بھی روشنی کرنے والے ہیں, آپ رات کو بھی روشنی کرنے والے. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. بات یہاں سے نکلی تھی لا الہ الا اللہ, اس دھیان کے ساتھ کہ ساری مخلوقات میرے ساتھ مل کر اللہ کی یہ تسبیح بیان کر. اصل معمولات میں یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پر انفرادی ہونے چاہیے, یہی ہمارے بزرگوں اور مشائخ کی تعلیم, اپنے اپنے طور. لیکن یہاں جو تسبیحات کرائی جاتی ہیں یہ تعلیم کے طور پر ہے. ذکر ثوابن ہے, جو ذکر کیا جاتا ہے یہ کس لیے؟ ثواب کی غرض سے, یعنی اللہ تعالی کے ہاں اللہ کی رضا پانے کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس سے اجر پانے کے لیے کیا جاتا ہے. ذکر ثوابن ہے. پھر جو اونچی آواز سے کیا جاتا ہے یہ علاجن ہے. اونچی آواز سے کرنا کس لیے؟ معالجے اور علاج کے طور پر. علاج یہ ہے جیسے ڈاکٹر کو حق ہے وہ یہ کہے کہ آپ یہ چیز گرم استعمال کریں یا یہ ٹھنڈی استعمال کریں, ڈاکٹر بتاتا ہے نا. تو معالج کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ یہ چیز گرم استعمال کریں یا ٹھنڈی استعمال کریں, دودھ ٹھنڈا استعمال کریں یا دودھ بوائل ابلتا ہوا نیم گرم استعمال کریں, یہ معالج کو حق ہے. تو معالج و روحانی کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے احباب کو یہ تعلیم کرے ان کے نفس کے علاج کے لیے, آپ لوگ ذکر آہستہ کرو یا ذکر جہر کے ساتھ کرو, اس لیے کہ جہر علاج کے طور پر. اگر آہستہ ہو تو انسان کی توجہ منتشر ہو جاتی، تو اپنی توجہ کو حاضر رکھنے کے لیے، دھیان کو قائم رکھنے کے لیے جہر کی تعلیم دے دی گئی کہ ہلکے جہر لطیف کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے، تو جب بار بار اپنی زبان کی آواز کان میں بار بار آئے گی، گونجے گی، تو دل متوجہ رہے گا، دل کیا رہے گا؟ متوجہ. تو جہر بطور علاج کے ہے. پرانے زمانے میں جب قوا اور طاقت اور اعضاء مضبوط ہوتے تھے تو جہر شدید کا مشورہ دیتے تھے، وہی مجاہدہ حاصل کرنے کے، جہر شدید. ہمارے جیسا بندہ اگر یہ کہا جائے کسی کو بھی، بھائی یہاں پش اپس جس کو ہم ڈنڈ بیٹھے کہتے ہیں لگائیں، تو 10-15 کے بعد ہانپ جائے گا، بس ہو جائے گی، وہیں گر جائے گا زمین پر. لیکن اگر کسی پہلوان کو، ریسر کو، پنجاب کا، گجرانوالا کا پہلوان ہو، تو وہ کتنے لگائے گا؟ وہ 100-150 تو اس کے لیے کوئی ایسی مشین کی طرح چلتا چلا جائے، شاید اس کا سانس پھولنا شروع ہو 300-400 کے بعد. گاما پہلوان کا نام سنا جی آپ نے؟ رستم زمان تھا گاما پہلوان. ایک مرتبہ کسی جگہ تقریب تھی تو اس کو، اس کی زیر صدارت وہ جلسہ منعقد ہو رہا تھا، تو گاما پہلوان زیر صدر جلسہ وہ تھے. تو اب جب تقریر کے دوران مختلف مقررین آ رہے ہیں، فلاں خطاب فرما رہے ہیں، فلاں فلاں، ہر بندہ اپنے خطاب کے بعد واپس جا رہا ہے. اب وہ اسٹیج سیکٹری نے دعوت دی، اب آپ کے سامنے صدر جلسہ گاما پہلوان رستم زمان خطاب فرمائیں گے. اب جیسے ہی گاما پہلوان اس اسٹیج کی طرف بڑھا، یہاں آ کر وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر کانپنے لگا اور پسینہ ٹپ ٹپ اس کی پیشانی سے، بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا، بھائیو ورزش کیا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ، یہ کہہ کے جا کر بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا حضور یہ آپ نے کیا، آپ رستم زمان صدر جلسہ کی تقریر اور صرف اتنا جملہ کہا اور آپ، ہم نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی تعلیم، کوئی نصیحت. کہنے لگا بھائی میں ڈنڈ بیٹھک لگاتا ہوں، 1000 جب پورے ہوتے ہیں تب میرا پسینہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں جیسے ہی اسٹیج کی طرف دعوت دی میری ٹانگوں سے پسینہ شروع ہو گیا اسی وقت. اسٹیج کا روپ اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو کبھی کسی کو امام بنا کے دیکھ لیں، اس وقت پتا چل جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جہر کس لیے ہے؟ یہ علاج کے طور پر ہے. پہلے جہر شدید ہوتا تھا، پھر جہر لطیف. اب انسان طبیعتیں کمزور ہوگی، ہلکے جہر کے ساتھ، آہستہ جہر کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے تاکہ انسان کا دھیان بھی مجتمع رہے، یکسوئی رہے، اور اللہ سبحانہ. اور اگر کسی کو یہ حاصل نہ ہو تو مایوسی کی بات نہیں، اگر دل متوجہ نہ ہو تو کم از کم زبان تو اللہ تعالی کا ذکر کرنے والی ہے، یہ منزل بھی حاصل ہو جائے گی. لیکن کسی حالت میں چھوڑنا نہیں، کسی حالت میں بھی. پہلے زمانے میں کہا تھا کسی بزرگ نے، بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہہ دارت اثر. زبان پہ تو تسبیح ہے اور دل میں گاؤ اور خر، یعنی گائے اور گدے، معبودان باطلا، غیر اللہ، ان کے خیالات ہیں، اس تسبیح کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو مجدد تھے، حضرت والا کو اللہ تعالی نے اس طریق میں جتنی چیزیں زائد پیدا ہو چکی تھی ان کی اصلاح کا کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا، اور آپ کے خلفاء میں کتنے بڑے بڑے مشائخ اور امت کے سراج الامت تھے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اب اس شعر میں تبدیلی ہے، بر زبان تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر. زبان پہ تسبیح دل میں گاؤ خر ہیں، یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے. میں اس پر اضافہ عرض کرتا ہوں، یہ تسبیح کیسے اثر رکھتی ہے؟ یہی تسبیح آہستہ آہستہ دل سے گاؤ خرقے نکالنے کا ذریعہ بن جائے گی، یہی تسبیح انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو نکال دے. اس لیے کسی حالت میں مایوسی نہیں. زبان اللہ کا نام لینے والی، زبان سے اللہ کا نام، ایک اتنا بڑا عضو. پتہ ہے جی، زبان کے بارے میں کہا جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر. اس کا جسم تو چھوٹا ہے جرم، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اکثر لوگ زبان کی مصیبتوں کی وجہ سے، آفتوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے. ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر زبان کو پکڑے ہوئے اس کو مروڑ رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے دیکھا، امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ان ہذا الا اوردنی الموارد، اسی زبان نے مجھے ہلاکت کے گڑھوں میں ڈالا، اس کو تو میں مروڑوں گا. بعض جگہ روایات میں بھی آتا ہے سارے اعضا سویرے سویرے اس کا منت تلا کرتے ہیں، اری بھلی بھی مہربانی کر کے ٹھیک ٹھیک چلنا، تم غلط چلتی ہو تو سارا جسم ہمیں مصیبت برداشت کرنی پڑتی. مار پیٹ کہاں ہوتی ہے؟ سر پہ، منہ پہ، بازوؤں پہ، لیکن یہ اپنا کارنامہ دکھا کے چھپ جاتی. تو منتیں کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک رہنا، تمہاری وجہ سے ہم سارے اعضا کس میں ہوں گے؟ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. تو دیکھو وہ زبان جو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اگر وہی سیدھی ہو جائے، لا الہ الا اللہ کہنے والی ہو، دل چاہے نہ بھی شامل ہو، تو یہ کیا تھوڑی کامیابی ہے کہ زبان اللہ کا نام لینے والی بن جائے. زبان ہی کے بعد اگلا مرحلہ، اگلا سٹیپ دل کا، وہ اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی حاصل ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ذکر ثوابن، یہ تمام علماء طلبہ کے لیے تین لفظ یاد رکھے، سارے اشکالات اس میں حل. ذکر ثوابن، اذکر اللہ ذکرا کثیرا فاذکرونی اذکرکم انا جلیس من ذکرنی. دیکھو یہ ثوابن. جہر علاجن، علاج سے بھی منع نہیں. اور اجتماعی، مل مل کے جو پڑھتے، یہ تعلیمن. یہ کیا ہے جی؟ یہ تعلیم کے طور پر ہے، یہ امر شرعی نہیں ہے کہ مل کر پڑھو، یہ سکھانے کے لیے ہے. جیسے استاد پوری جماعت کو اکٹھا کر کے کہ سارے پڑھو الحمدو، سب پڑھتے ہیں الحمدو للہ للہ رب العالمین، سارے پڑھ رہے نہیں ہوتے. تو یہ پڑھنا بطور تلاوت نہیں ہے، بطور تعلیم کے ہے. تو ذکر مشائخ کا مجلس میں کرانا، یہ بطور کس کے ہے جی؟ تو وہ تین لفظ یاد رکھے، ذکر ثوابن، جہر علاجن. یہ علاجن یہ تمیز ہے، یہ کیا بولا جی؟ نحو میں تمیز. اور اجتماع اور اجتماعی تعلیمن، کوئی اس میں اشکال نہیں. تو چار تسبیح ہیں، چند باتیں میں نے ذکر کے حوالے سے عرض کی، ابھی یہ صرف چند اذکار ہیں، باقی اپنی تسبیحات انفرادی معمولات میں خلوت میں پورا کر لیجئے. سب سے پہلے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اپنے اپنے طور پر ذکر فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ، 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 اس لا الہ میں بہت مفہوم داخل ہے. لا الہ الا اللہ، لا نفی جنس کا، دنیا میں کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ زبان سے، نہ مال سے، نہ جسم سے، صرف عبادت کس کی ہے جی؟ اللہ کی. لا محبوبہ الا اللہ، کوئی محبوب نہیں، دل و جان سے سب سے زیادہ اگر پیارا ہے دل کی گہرائیوں سے تو وہ کون ہے جی؟ جب بار بار ہم یہ تکرار کریں گے تو پھر ہمیں آنکھوں سے بھی نظر آئے گا. میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، اس کثرت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے توحید اور اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ تعلق مع اللہ. یہ مقام جو حاصل ہوتا ہے گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ادھر تو ہی تو ہے. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ مقام مشاہدہ. یہ حاصل ہوتا ہے اسی تکرار کے بعد. جب بچے کو ہم پہلے دن لے کر بیٹھتے ہیں اس کو پڑھانے کے لیے، پہلے دن آیا چھوٹا بچہ، قاعدہ لے کر آیا، قاری صاحب اب اس کی افتتاح ہو رہا جی قاعدہ نورانی سے، بیٹا پڑھو الف. وہ کیا پڑھتا ہے جی؟ الف، جیسی اپنی توتلی زبان سے با. اگر وہ وہاں سوال کر دے بچہ، ابھی تک کسی نے کیا نہیں، اگر کوئی بچہ سوال کر دے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں قیامت تک کوئی معلم، قاری صاحب، مفتی صاحب، مدرس، شیخ الحدیث اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اگر وہ سوال کر دے، یہ آپ نے جو کھڑا والا ہے اس کو الف کہا ہے، جو لیٹا ہوا نقطہ بھی اس کے نیچے، وہ الف کیوں نہیں، وہ با کیوں ہے؟ قاری صاحب میں تو اس کو پڑھوں گا با، اس کو پڑھوں گا الف. آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر کسی کے پاس جواب ہو تو مجھے ذرا بتا دیجیے. کوئی دنیا کا استاد اس بچے کو نہیں سمجھا سکتا، اس بچے کو کیا کسی بڑے کو بھی نہیں سمجھا سکتا. یہ الف کیوں، وہ با کیوں، اس کیوں کا کوئی جواب دے دیجیے. اس کا کوئی جواب نہیں. ارے میاں، جس نے زبان بنائی ہے اس نے اس کھڑے والے کو الف کہا، یہی جواب آخری بس. ابھی اس نے اس کو کیوں کہا، اس کو کیوں نہیں کہا؟ اس با کو جو لیٹی ہوئی آرام سے، اس کے نیچے نقطہ بھی ہے، یہ کیوں الف نہیں، اور جو کھڑا ہے جس پہ نقطہ بھی نہیں وہ با کیوں نہیں؟ کوئی دے سکتا ہے جواب جی؟ کوئی تخصص کے طلبہ جو ابھی فارغ ہو رہے ہیں، دستار بندی بھی ہو گئی، ان میں سے کسی کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں مولانا کوئی جواب ہو تو بتائیں. کوئی جواب نہیں. لیکن الف 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 پڑھتے 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 پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے، پھر دور سے بھی جہاں لکھا ہوتا، ارے وہ حرام کے بیچ میں جو را کے بعد لکھا وہ بھی کیا ہے؟ الف ہے. نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ وہ دیکھیے، وہ ہر قسم کی تصویر کشی حرام ہے، تو حرام میں را کے بعد لکھا ہوا ہے نا. بچے سے پوچھے وہ کیا کہے گا؟ اس کو ہر طرف کیا نظر آئے گا؟ جہاں بھی الف ہوگا وہ فوراً کہے گا یہ الف، یہ الف، یہ الف. اسی طرح جب ہم بار بار کہیں گے اللہ 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 اللہ، ابھی تو زبان سے کہہ رہے ہیں، پھر ایک موقع پہ ذکر ایسا دل میں راسخ ہو جائے گا، پھر ہماری یہی کیفیت ہوگی کہ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. وہ اللہ ہی اللہ اس کو نظر آتا، پھر اللہ ہی اللہ نظر آتا. شروع میں تکرار کرنا پڑتا، جیسے بچے کا شروع میں الف 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 کا رٹا لگانا پڑتا، اس رٹے کے بعد ہی پھر اس کو مشاہدہ ہوگا. تو یہ تسبیح لا الہ الا اللہ کی ایک دفعہ پڑھ لی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ الا اللہ میں جو لفظ اللہ ہے، اس کا معنی ہے دل کی گہرائیوں سے سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ذات. یہ اللہ کا جو لفظ ہے نا عربی میں، یہ ولہن اور ولاہن سے بنا ہے. اس کا مصدر ہے ولہن ولاہن، اور ولہن اور ولاہن کا معنی ہوتا ہے کسی کو دل کی آخری گہرائیوں سے چاہنا کہ کسی اور کی وہ چاہت موجود نہ ہو. ایسی ذات، اس پر الف لام، تو ایسی ذات جس کو ہم اکیلی، وہ ذات جس کو دل کی گہرائیوں سے چاہیں، جو ہمارے دلوں کا محبوب ہے، جس کا ہندی میں ترجمہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کیا کرتے تھے من موہن، میرے دل کا محبوب جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ. یہ جو ہم کہتے ہیں حضرت والا، یہ والا والا، یہ وہ والا نہیں، مال والا یا دودھ والا، کپڑے والا، یہ والا وہ نہیں ہے، یہ والا ہے. لفظ کیا جی؟ والا. اپنے محبوب پیارے کے لیے ہم یہ بولتے ہیں والا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی
آپ ہمارے کیا ہیں؟ محبوب ہیں، پیارے ہیں، ہم آپ کے ساتھ دل کے ساتھ پیار کرتے ہیں. تو یہ وا اللہ کا لفظ اسی ولاہن سے بنا ہوا ہے، ولاہن. اور اسی سے ہم ایک لفظ بولتے ہیں، چلو آج آپ کو اردو کا لفظ بھی سمجھا دیں، والہانہ محبت. والے والہانہ، اس محبت کو کہتے ہیں جو دل کی سچائی، اخلاص اور گہرائی کے ساتھ کی جائے، اس کو والہانہ محبت کہتے ہیں. ایک تسبیح اللہ تعالی کے اسم ذات اللہ کی، اتنا وزنی نام ہے، اتنی اس کی طاقت ہے. جب تک اللہ اللہ کہنے والا پوری دھرتی میں، کسی جزیرے میں، کسی مسجد میں، کسی پرانے کچے پکے گھر میں، کسی خیمے میں، کسی جنگل میں، پوری کائنات، ان دا ہول یونیورس، کسی کی زبان سے بھی جب تک یہ لفظ نکلتا ہے اللہ، یہ سورج چاند کا نظام چلتا رہے گا. جس دن یہ آواز تھم گئی اور کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے نظام کو قیامت کے ذریعے سے ختم فرما دیں. اس کی طاقت دیکھی، اللہ کہنے کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنا وزنی، اتنی طاقت والا یہ نام ہے. سورج چاند کا نظام، دن رات کا نظام، حیات و ممات کا یہ نظام، یہ رزق کا نظام، جانوروں کا، پوری کائنات، یہ جتنی ریلیں چل رہی، جتنے جہاز دو فضاؤں میں تیر رہے ہیں، یہ جتنی چلت پھرت، ذرا بلندی پہ جا کے دیکھیں، پوری دنیا جو اس وقت ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، یہ ساری چلت پھرت ایک مرتبہ لفظ اللہ کہنے کی برکت سے ہو رہی ہے. جس دن یہ کوئی کہنے والا نہ رہا تو قیامت برپا ہو جائے گی. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا نام اسم اعظم اتنا زیادہ وزنی اور اس کی اتنی زیادہ شان ہے. ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی، اللہ اللہ. اس میں بھی وہی تصور، وہ مراقبہ کہ جب میں اللہ کہتا ہوں، میرے جسم کا ایک ایک عضو وہ بھی میرے ساتھ مل کر اللہ کہتا ہے، در و دیوار بھی اللہ کہتے ہیں، نباتات، حجر، شجر، چرند پرند، ساری کائنات پڑھ رہی تھی. آپ اس کو ذرا اس مراقبے، اس دھیان میں جب رسوخ ہوا، آپ کو محسوس ہوگا، اس وقت لگے گا جب میں سجدے میں جاتا ہوں، میں اکیلا نہیں جاتا، ساتھ درخت، پہاڑ اور عمارتیں بھی سجدے میں گر جاتی ہیں. اللہ کا نام اتنا زیادہ یہ وزنی اور شان والا نام. ایک تسبیح درود شریف کی، باقی ذکر آپ پورا فرما لیجیے. ایک تسبیح درود شریف کی، ایسی عبادت ہے جب آدمی یہ تصور کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ اس عبادت کو کبھی نہ روکیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالی نے بھی اپنی طرف صلات کی نسبت فرمائی، فرشتوں کی طرف بھی فرمائی، ہمیں بھی فرمایا تم بھی صلات و سلام بھیجا کرو. یہ گویا ایسی عبادت ہے جس میں حق تعالی جل شانو نے اپنے بندوں کو بھی اپنے ساتھ شامل فرما دیا. بندہ تو بطور درود و سلام کے پڑھتا ہے، اللہ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے، اس سے مراد اپنی رحمتوں کی برسات کرنا ہے. تو اللہ تعالی کی صلات کا مطلب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. لیکن ہم سب کو شریک فرما لیا اس میں، اس صلات کے اندر جی. تو درود شریف یہ بھی کبھی ناغا نہیں کرنا، سونے سے پہلے تو تسبیح اپنی پوری کر ہی لینی چاہیے، بہت زیادہ مشہور کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کر، تاکہ اس میں دوام حاصل ہو جائے اور وہ سلسلہ برقرار رہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی 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 صلی اللہ علی النبی الامی. ایک تسبیح استغفار کی، چند کلمات استغفار کے بھی کر لیجیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ان استغفار کے کلمات میں سب سے اونچا سید الاستغفار ہے، وہ زبانی یاد ہونا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کریں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت استغفر، یہ جو کلمہ ہے سید الاستغفار حدیث میں آتا ہے، جو بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کو پڑھ لے صبح کے ٹائم، اگر وہ دن میں فوت ہو جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، شام کے وقت پڑھے، رات میں اگر اس کو موت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کس میں داخل فرماتے ہیں، اتنا اونچا استغفار، اور استغفار کا عطا فرما دینا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میں اس کی ایک حصی مثال دیتا ہوں، عدالت میں پیشی ہونے والی ہے اور سینکڑوں جرائم مجرم کے اوپر اس کی دفعات قائم ہونے والی ہیں، اور کسی نے آ کر اس کو عدالت میں جانے سے، کاغذ پیش کرنے سے پہلے پہلے کہہ دیا یہ قلم لے لو، ان چیزوں کو جتنا کاٹنا ہے کاٹ لو، اگر ساری بھی کاٹنا چاہو تمہیں اختیار ہے، کراس کر دو ان کو، پھر جج کچھ نہیں دیکھے گا، آپ کو دیکھے گا سب کراس ہو چکی ہیں اور یہی کہے گا تم بری ہو، بس آج سے تم کو بری کر دیا۔ موت سے پہلے پہلے ہمارے جتنے گناہ ہیں ان پر قلم پھیرنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم استغفار کرتے رہو، مٹاتے رہو، جو کچھ کیا ہے، کبیرہ ہیں، صغیرہ ہیں، جو کچھ بھی کیے نا، موت سے پہلے پہلے سارا نامہ اعمال پورا ڈیلیٹ کرنے، اس پورے کو فیکٹری ریسیٹ، یہ لفظ آپ لوگوں کو زیادہ اچھے لگتے ہیں، جو موبائل سے جڑا ہوا لفظ وہ اچھا لگتا ہے آپ لوگ، ایسی مصیبت ہے فیکٹری ریسیٹ، جانتے ہیں کہ دوبارہ اسی طرح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یوں بیان فرمایا، جب بندہ حج کر سے واپس آتا ہے اس دوران نہ کوئی وہ گناہ کا کام کرے، نہ احرام کی خلاف ورزی کرے، نہ بے ہے، رجا کا یوم ولدت ہو ام، ایسے واپس آئے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی جس طرح وہ وہاں سے پیدا ہو کر دنیا میں آیا، یہ اسی فیکٹری ریسیٹ کی طرح حج کے بعد بالکل صاف شفاف ہو کر، ڈیلیٹ ہو کر یہ کیا آئے گا، یہ واپس آئے گا، اس کی ساری چیزیں گناہ اس کے کیا ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، یہ ہے فیکٹری ریسیٹ، جیسے پیدا ہوا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ کبیرہ، کوئی صغیرہ، کوئی جرم، کسی کا حق، حقوق اللہ، حقوق العباد، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی لینا، کوئی دینا، کوئی مزدوری، کسی کا پیسہ، کوئی ہوتا ہے جی، بتائیے، معصوم بچہ پیدا ہوا اس کے ذمے کچھ بھی، کوئی حق کسی کا، سارا معاملہ صاف، تو یہ جن اعمال میں یہ فضیلت بتائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اگر وہ صحیح معنی میں عبادت انجام ہوئی تو اسی طرح فیکٹری ریسیٹ یعنی اس کو بالکل پاک صاف کر دیں گے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ استغفار اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اعمال نامہ بھی ہمارے پاس اور قلم بھی ہمارے پاس، جتنا چاہے اس کو کیا کر لیں، اس کو مٹاتے چلے جائیں، کہ ہاں اب ہماری مرضی ہے، جتنے باقی رکھنے ہیں اپنے اوپر دفعات قائم کرنے کے لیے باقی رکھ لیں، سارے ختم کرنا چاہتے ہیں تو سارے ختم کر لیں، بھئی سارے ختم کرنے ہیں، یہ جتنے ہمارے نامہ اعمال میں جرائم ہیں جس کی سزائیں مقرر ہیں یہ کچھ باقی رکھنے، جی اگر سارے ختم کرنے تو اس کا طریقہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ، من کل ذنب، ہر گناہ سے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس کیا کرتا ہوں، استغفار، استغفار گناہ کو مٹانا ہے اور توبہ یو ٹرن لے کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چند مرتبہ استغفار کے کلمات بھی پڑھ لیجیے، استغفر اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک پرچہ حضرت والا نے دیا، یہ میں پڑھ دوں، اس طرف دھیان نہیں گیا۔ طلبہ عزیز کے لیے قیمتی نصیحت، دارالعلوم کے جلسہ تقسیم انعام کے موقع پر حضرت استاد الاساتذہ صدر المدرسین دار العلوم دیوبند حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی رحم اللہ کے صاحبزادے, انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی تو یہ بات الحمدللہ بہت پھیلی. حضرت والا نے بنگلہ دیش سے خاص طور پہ فرمایا کہ اس بات کو بہت زیادہ عام کرنا, اس میں بڑی قیمتی نصیحت اور بڑی تفصیل ہے, اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, بڑی حکمت والی بات. ختم بخاری کا موقع پھول ڈالنے اور تصویر کشی کا نہیں بلکہ آنسو بہانے کا موقع ہے. بخدا میں نے اسی درسگاہ میں یعنی دارالعلوم دیوبند میں ختم بخاری کے موقع پر لوگوں کو اس قدر روتے دیکھا ہے کہ بے ہوش ہو گئے اور انہیں اٹھا کر کمروں میں لے جانا پڑا. یہ سب اکابر کے طریقے کے خلاف ہے جو آج کل چیزیں رائج ہو رہی ہیں. پھولوں کے ہار ہیں, جشن ہیں, اب تو اور بھی خرافات آنا شروع ہو گئیں. میں نے ایک جگہ میرے سامنے یہ چیز آئی اور میں نے فوراً اپنے خاص دوست کو مولانا فرحان صاحب کو بھیجا, دیکھیں یہ کیا چیز شروع ہو گئی. وہ آج کل ایک اسپرے ملتا ہے وہ دھند کی طرح کی کوئی چیز چھوڑتا ہے فوک ٹائپ کی, بتائیے ایک آدمی کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ڈال دی, وہ گاڑی صحیح چلانا بھی نہیں جانتا, گاڑی صحیح پوری فیملی بچوں سمیت بٹا دی اور اس کو اس طور اور گلگت کے پہاڑوں کے اوپر چلانا, جگہ جگہ کھائیاں اور یہ پہلے گاڑی چلانے سے پہلے جشن منا رہے کہ جی مجھے گاڑی مل گئی چلانے کے لیے, اور پوری فیملی امت کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈالا گیا, ان کی اصلاح کا ذمہ داریاں ڈالی, ذرا ادھر ادھر ہٹے کھائیاں ہیں گہرائیاں ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں جی جشن منا رہے. یہ جشن منانا اس کام کے وزن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں, یہ سب اکابر کے طریقے کے خلاف ہے اور دارالعلوم اسی وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب تک وہ اکابر کی راہ پر قائم رہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اینقص الدین وانا حی, جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت فرمایا تھا کیا میرے زندہ ہوتے ہوئے دین کی کسی بات میں کمی ہو سکتی, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اور میں کہتا ہوں اگر دارالعلوم اکابر کی راہ سے ہٹ جائے اور میں زندہ رہوں تو مجھے جینے کا کوئی حق نہیں. حق تعالی شانو ہمیں اپنے بزرگوں کی راہ پر اسلاف امت کے راستے پہ چلنے کی توفیق ہمیشہ عطا فرماتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.